بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر چل رہا ہے اور مراد آپ کی فرائض کے علاوہ جو عبادت ہے مختلف حدیث ہے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. اب ایک یہ حدیث آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کسی عارض کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے اور عارض بھی بتایا منعہ من ذالک النوم, مثلا یہ کہ رات میں دیر تک سفر کیا تو اب نیند کا غلبہ رہا, اس طرح کا کوئی عارض ہے. صلی من النہار 12 ركعة تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن میں 12 ركعة پڑھ لیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی یا نہیں, اس سلسلے میں علماء میں دو رائے رہی ہیں. ایک رائے یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. تو ان آیات کی بنیاد پر علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی اور کسی عارض کی وجہ سے رات میں آپ نے نہیں پڑھی جیسے اس حدیث میں ہے اور آپ دن میں پڑھ رہے ہیں, تو اب اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ آپ قضا فرما رہے ہیں. لیکن اگر فرض نہیں ہے, جیسے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کی یہ بھی رائے ہے کہ آپ پر فرض نہیں تھی, تو پھر آپ دن میں نماز پڑھتے تھے کیوں؟ بیان افضلیت کے لیے, یعنی ایسا کرنا افضل ہے کہ اگر رات کے معمولات چھوٹ جائیں تو دن میں کر لینے چاہیے, ورنہ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو سست سے سست بناتا چلا جاتا ہے اور پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتا. مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا ورد اور معمول رات کو پورا نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ صبح کے بعد سے دوپہر تک کسی وقت پورا کر لے. عام متن لوگ اپنے اوراد اور وظائف رات ہی کو پورا کرتے ہیں, بالخصوص اہل اللہ, اہل ذکر, اہل باطن, اہل تقویٰ, اللہ والے, ان کو تو راتوں کا انتظار بہت شدید رہتا ہے. میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو جس طریقے سے رات کا انتظار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ انتظار اللہ والوں کو رات کے آنے کا ہوتا ہے کہ کب رات آئے اور پھر اپنے رب کے ساتھ ہم تنہائیوں کے اندر مناجات میں مشغول ہو جائیں، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے التجائے کریں، دعائیں مانگیں۔ رات کے آنے کا اسی لیے انتظار ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان تنہائیوں کو تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو تنہائی تلاش کرتا ہے، ایسی جگہ جہاں بس وہ دونوں ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو، وہ آپس میں بات چیت کریں۔ تو اسی طریقے سے جب کسی بندے کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ بھی تنہائی تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ بس اب ایسی جگہ مل جائے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، کہ بس اللہ کا تصور ہو۔ یہاں تصور جانے سے مراد بس اللہ ہے، جانے جانا تو وہی ہے، محبوب حقیقی تو وہی ہے۔ انسان تلاش میں رہتا ہے کب تنہائی مل جائے اور اپنے رب سے دو بات کر لوں۔ کسی مسجد میں جائے گا یا راستے میں کہیں جا رہا ہے، کوئی مسجد آئی تو سوچتا چلو جلدی یہاں اتر جاؤں، دو رکعت نماز پڑھ لوں، اپنے اللہ سے کچھ بات کر کے چلا جاؤں۔ دل میں جب اللہ کا عشق آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کا معمول عام طور پر راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں جاگنے کا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کا، مناجاتے کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا۔ اس طرح سے ان کی جو راتیں گزرتی ہیں آہوں سسکیوں کے ساتھ، پرنم نالوں کے ساتھ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اسلاف عظام کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ صبح کو جب ان سے ملاقات ہوتی تھی، فجر میں لوگ ان کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں لال لال ڈوریاں ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی ہیں لال لال ڈوریاں؟ جاگنے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے رات میں سوتے ہی نہیں تھے، کچھ تھے کہ سنت کی نیت سے رات میں پہلے حصے میں سو گئے، آدھی رات کے بعد پھر اٹھے اور پھر صبح تک بس وہ اللہ سے مناجات میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، نمازوں میں مشغول ہیں، اور جب صبح آتی ہے تو پھر ان کے دلوں میں شکوہ ہوتا ہے، اللہ اتنی جلدی صبح کیوں آ گئی؟ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی دو رکعت، اور دو رکعت میں صبح ہو گئی، دو رکعت میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی اور سلام پھیرا، دیکھا تو اب تو اور دو رکعت پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو اللہ پاک سے دعا میں شکایت کرنی، اللہ آپ کی رات بھی کتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ دو رکعت بھی میں اطمینان سے نہ پڑھ سکی۔ تو جن کے دل میں اللہ کا عشق ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو وہ راتوں کو آباد کرتے ہیں، راتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا کہ آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے تھے اور پھر نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد اگر فرض نہیں ہے اور دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چھوٹنے کی وجہ سے تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد نہیں یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں 12 رکعت، تو میں نے بتایا بیان افضلیت کے لیے ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنا رہا تھا کہ جو شخص اپنا ورد اور معمول رات کو پورا نہ کر سکے، اس کو چاہیے کہ صبح کے بعد سے دوپہر تک کسی وقت پورا کر لے۔ اور یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے رات کا معمول پورا کر لیا، اس لیے اللہ والے اہل سلوک مشائخ سلوک کے معمول ماخوذ ہے کہ ذکر وغیرہ اگر رات کو پورا نہ کر سکے تو صبح کے وقت اس کو پورا کر لینا چاہیے، وقت گزر جانے کی وجہ سے بالکل ترک نہ کرے۔ کیونکہ اگر وقت گزر جانے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا تو پھر نفس اس کا عادی بن جاتا ہے. تو نفس کو جو ہے ترک عبادات کا عادی نہ بنائے, سست نہ بنائے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ پھر یہ اور سستی میں مبتلا کرتا چلا جائے گا. یہ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کا ارشاد گرامی ہے, اذا قام احدکم من اللیل, کہ جب رات کو تہجد کے لیے تم میں سے کوئی شخص اٹھے تو شروع میں اول دو مختصر رکعتیں پڑھ لے, یعنی رات کی نمازوں کا آغاز دو مختصر رکعتوں سے کرے. فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر شروع ہی میں لمبی لمبی نمازیں شروع کر دے گا تو انسان کو تھکان ہو جاتی ہے, اس لیے سستی اتارنے کے لیے پہلے ہلکی دو رکعتیں پڑھ لے, پھر اللہ کی طرف توجہ آ جائے گی, نشاط پیدا ہو جائے گا, تو ایک الگ ہی کیفیت اس کی بن جائے گی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو رکعتیں تحیت الوضو کی ہوتی تھی, اور تحیت الوضو کی نماز کا مختصر پڑھنا یہ اولا ہے, اس لیے ان کو مختصر پڑھنے کا ارشاد ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر پڑھتے تھے. تحیت الوضو, وضو کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے کسی بھی وضو کے بعد میں, نفل نماز کا وقت ہے تو پڑھ لی جائے. ایک تحیت المسجد ہوتی ہے, وہ دربار شاہی میں آنے کا سلام. مسجد میں بندہ کوئی داخل ہوا تو یہ اللہ کا دربار ہے, تو اللہ کے دربار میں سلام پیش کرنا اس طریقے سے ہے کہ ہم دو رکعت نماز تحیت المسجد کی پڑھ لیں. احناف کے یہاں یہ دو رکعت مستحب ہے, لیکن دیگر ائمہ کے یہاں واجب ہے, امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں واجب ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور ٹائم ہے تو پڑھ لینا چاہیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکمن یہ بات ارشاد فرمائی, اذا دخل احدکم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے. ہمارا ایک عجیب معمول بن گیا ہے کہ کوئی چیز اگر مستحب ہوتی ہے تو چھوڑو, مستحب ہی تو ہے چھوڑو. ایسے نہیں ہونا, مستحب بھی تو کرنے ہی کے لیے ہے, وہ بھی ایک حکم ہے شریعت کا, اس کو بھی پورا کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مستحب پر عمل نہیں کرتا تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے, تو نے کیوں نہیں کیا, یہ ملامت نہیں کر سکتے اس کو, لیکن بہرحال کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور حتی الامکان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے, اور ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں اللہ پاک نے نور رکھ دیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو شروع میں دو رکعت مختصر پڑھے. میں نے بتایا با حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ مختصر رکعت جو ہے یہ تحیت الوضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ تحیت الوضو کی نماز مختصر ہی پڑھنی چاہیے, لیکن حافظ ابن حجر علیہ الرحمٰ نے بخاری شریف کی شرح میں ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں تین گرہیں لگا دیتا ہے. جب بھی انسان سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, اس کے بالوں میں تین گرہیں لگا دیتا ہے. جس طرح جادوگر جادو کرنے کے لیے گرہیں لگاتا ہے, اور فرمایا اس کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے. فرمایا وہ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جادو کا اثر یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ بندہ جب سوتا ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے اثر کہتا ہے اس کی طبیعت میں کہ یہ سوچتا ہے ابھی تو رات اور باقی ہے, ابھی تو رات اور باقی ہے, تھوڑا اور سو جاؤں, تھوڑا اور سو جاؤں. یہ شیطانی اثر ہوتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوتا ہے آنکھ کھلنے کا, کھل جاتی ہے, لیکن وہ جو شیطانی اثرات ہیں نا وہ اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں. ارے تو ابھی تو رات بہت باقی ہے, ابھی تھوڑی دیر اور سو جاؤ, تھوڑی دیر اور سو جاؤ, تھوڑی دیر اور سو جاؤ. تو یہ افسوں ہوتا ہے. تو آدمی اٹھ کر جب اللہ کا نام لیتا ہے یا کوئی دعا پڑھ لیتا ہے سو کے اٹھنے کے بعد کی, تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. یہ حکم ہے نا سو کے اٹھنے کے فوراً بعد اللہ کا ذکر کرو, دعا پڑھو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کلمہ پڑھو, پہلا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ پڑھ لو اور ساتھ میں وہ دعا پڑھ لو. تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ آج سے ہی. اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لو, تیسرا کلمہ پڑھ لو, پہلا کلمہ پڑھ لو, چوتھا کلمہ پڑھ لو, اٹھتے ہی جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے جو تین گرہیں لگا رکھی ہیں پہلی گرہ کھل جاتی ہے. پھر آگے فرمایا, پھر جب آگے وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس سے, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھلتی ہے. چونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری گرہ پر نماز پڑھنے, تیسری گرہ نماز پڑھنے پر کھلتی ہے, اس لیے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ دو رکعت میں گرہ کھل جائے اور پھر جتنی نمازیں ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ شیطان کے اثر سے بالکل پاک صاف دور رہ کر پڑھی جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی دو رکعتوں میں اتنا نشاط نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو ایک الگ نشاط ہوگا. اور اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے, بتایا ہے کہ فرض تو ہے بلانے کے لیے, سنتیں ہیں متوجہ کرنے کے لیے, مستحبات ہیں دل لگانے کے لیے. مثال کے طور پر نماز ہے, ضروری قرار دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں, ضروری ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا بلا عذر کے شرعی کے چھوڑے گا تو سب کو نکار ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فرض کے ساتھ ساتھ میں سنتیں بھی لگا دی ہیں. جب آپ سنتیں پڑھیں گے تو دل لگے گا, پھر سنتوں کے بعد جب نوافل میں لگیں گے دل متوجہ ہوگا سنتوں سے, جب نوافل میں لگیں گے تو دل لگے گا, اب طبیعت کرے گی کہ اور پڑھو اور پڑھو. مغرب کے بعد آپ کبھی بھی اس کا اندازہ کیجئے, مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں گے تو متوجہ ہوگا, پھر دو رکعت نفل اور پڑھ لیجئے آپ, اب دل لگے گا آپ کا. اسی طریقے سے نماز کے اندر رکو ہے, رکو میں ہم چلے جائیں تو رکو تو فرض ہے, اگر رکو نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہم نے رکو کر لیا, اس میں پھر تین دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس سے زیادہ کہنا, پانچ دفعہ, سات دفعہ, نو دفعہ, یہ مستحب ہے. آپ خود آج ہی سے اندازہ لگائیے, اپنی جب تنہا نماز پڑھیں سنت اور نوافل, کہ تین دفعہ تو دل متوجہ ہوگا, تین دفعہ کے بعد جب پڑھیں گے دل لگے گا, اب سوچیں گے ایک دفعہ اور کہہ لو نا, ایک دفعہ اور کہہ لو نا, اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. سجدے کے اندر بندہ جب سبحان ربی العالی کہے گا دو دفعہ اور کہہ لو, تین دفعہ اور کہہ لو, کیونکہ سجدہ جب کوئی کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے, اور اس سچی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. نکل جائے کم تیرے, نکل جائے دم تیرے قدموں پہ, یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص رات کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ دو ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز کو شروع کرے. پھر اس سلسلے میں تفصیل آپ کو بتائی, کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ تحیت الوضو ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی تہجد ہی کی نماز ہے، مختصر پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حدیث پاک میں، حدیث پاک کی روشنی میں جیسے بتایا گیا کہ بندہ جب سوتا ہے تو تین گرہیں اس کے بالوں میں شیطان لگا دیتا ہے جس میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثر کو بھی بتایا کہ وہ سوتا رہتا اٹھنے کو طبیعت نہیں کرتی، دل کہتا ابھی تو اور ٹائم ہے، آدمی جیسے ہی اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ تو شیطان کے تسلسل سے محفوظ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معمول تھا امت کی تعلیم کا کے لیے تھا، بہت سے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لحاظ سے ان کی رعایت کرتے ہوئے ادا فرمائے ہیں، اس لیے کہ امت کو ان کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث، زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آج غور سے دیکھوں گا، لأرمقن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، رات کی نماز کو مطلب غور سے دیکھوں گا۔ تو فرماتے ہیں فتوسط عتبته او فستاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا، یا پھر راوی کو شک ہوا یہاں پر چوکھٹ کا ہے یا خیمے کا، خیمہ کہا ہے، گھر کی چوکٹ یا خیمے کے دروازے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، عام طور پر یہی کہا جائے گا کہ گھر پہ تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رہتے تھے تو کسی نہ کسی اپنی اہلیہ مطہرہ کے کمرے میں رہتے تھے، تو ایسا وہاں تو کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ آپ کی چوکٹ پہ لیٹ گیا میں، اس لیے سفر کا ہی قصہ ہے، اور خیمے کے باہر یہ وہاں پر لیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تنہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھا کہ آپ کیا کرتے ہیں رات میں، کس طرح سے عبادت فرماتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اول دو مختصر رکعتیں پڑھی، اس کے بعد طویل دو رکعتیں پڑھی، تین دفعہ طویل کا ذکر ہے، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، مطلب خوب لمبی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، پھر اس کے بعد میں دو رکعتیں پڑھی، یہ مختصر تھی، پھر ان سے بھی مختصر دو رکعتیں پڑھی، پھر ان سے بھی مختصر، پھر وتر پڑھے، تو یہ سب مل کر 13 رکعتیں ہوئی ہیں۔ بہت سے حضرات امت میں ایک رکعت وتر کے قائل ہیں، حرم میں بھی ہوتی ہے نا ایک رکعت وتر، بہت سے حضرات امت میں ایک رکعت وتر کے قائل ہیں، احناف کے یہاں تو تین ہی رکعتیں وتر کی، ایک رکعت نہیں، ہاں احناف میں کچھ اختلاف ہے، نیچے آ کر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ تین رکعتوں کو دو سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دو رکعت پڑھیں گے سلام پھیر دیں گے پھر تیسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے تین ہی، اور احناف کے ہاں ایک رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے, کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیراء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبریدہ نماز سے منع فرمایا ہے, اور دمبریدہ نماز ایک رکعت والی نماز کو کہتے ہیں. اس لیے جو لوگ خالی سجدہ کرتے ہیں وہ خالی سجدہ بھی پسند نہیں کیا گیا, خالی سجدہ. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد سجدے میں گر جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, تو اصل طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیں آپ, اس کے سجدے میں آپ عربی میں جتنی چاہے دعا مانگیں اللہ پاک سے, اس لیے کہ اگر آپ اردو میں مانگیں گے تو نماز نہیں رہے گی. اگر آپ عربی پر قادر نہیں ہیں, عربی میں دعا نہیں مانگ سکتے, تو نماز کے بعد میں, سلام کے بعد میں پھر اللہ پاک سے اپنی زبان میں مانگیں, جو چاہے مانگیں. کبھی کبھی فرط محبت اور فرط جذبات میں انسان ایسا کر لیتا ہے, نماز کے بعد بیٹھا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ سے رو رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, بس دل میں جذبات پیدا ہوئے, سجدے میں گر گیا اور وہیں دعائیں مانگنے لگا, تو کبھی کبھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی عادت نہ بنائی جائے. اور ایک رکعت کی تو نماز ہے ہی نہیں, خاص طور سے حناف کے یہاں, دیگر حضرات کے یہاں یہ ہے کہ وتر ایک رکعت بھی ہے ان کے یہاں. تو جن حضرات کے یہاں وتر ایک رکعت ہے, ان کے نزدیک اس حدیث کے اندر چھ مرتبہ دو دو رکعتیں نوافل اور ایک رکعت وتر کل 13 ہوئیں, اور جن کے نزدیک وتر تین رکعت ہیں ان کے نزدیک کل 15 رکعتیں ہوئیں. 13 رکعتیں اس لیے ہے کہ تحیت الوضو شروع کی, دو رکعات اس میں شمار نہیں کی گئی ہیں, اور بعض روایتوں میں ان سے بھی مختصر دو رکعات پڑھی, یہ لفظ بجائے چار مرتبہ کے تین مرتبہ ہے. اس صورت میں تحیت الوضو کی دو خفیف رکعاتیں جو شروع میں وارد ہوئی ہیں ان کے باوجود 10 رکعات نوافل ہوتی ہیں. ایسی حالت میں وتر کو تین ہی ماننا پڑے گا, ایک رکعت ماننے کی صورت میں 13 کا عدد پورا نہ ہوگا. اور میں نے بتایا کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے کہ میں چوکھٹ پر جا کر جا پڑا, اس سے عام طور پر یہی سمجھنا چاہیے کہ اس سفر کا قصہ ہے, مدینے میں رہنے کا قصہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعات پڑھتے تھے تہجد کی؟ کہیں پر 11 آیا ہے وتر کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ وتر کے ساتھ. تو تہجد کی کتنی ہوئی؟ 8. جیسے کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, اور کہیں پر جیسے کہ اس کے اندر آیا ہے ابھی جو حدیث گزری ہے 13 رکعت, اس میں وتر کتنی ہوئی؟ 3 رکعت. تو کل رکعت تہجد کتنی ہوئی؟ 10 ہوئی ہیں. اور بتایا کہ بعض روایت کی روشنی میں اور بعض اقوال کی روشنی میں یہ بھی کہ 15 رکعت اس میں ہوتی ہیں, 15 رکعت اس میں ہوتی ہیں, تو 12 رکعت تہجد کی ہوئی ہیں, 3 رکعت وتر کی ہوئی ہیں. ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ اللہ پاک جتنی توفیق دے دے, یاد رہے گا مسئلہ, اللہ پاک جتنی توفیق دے دے. لیکن رات کو اللہ پاک سے دعا مانگ کے سو, پکا ارادہ کر کے, تو اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے. ارادہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, ارادہ نہیں ہوتا تو اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی. اس لیے رات کو پکا ارادہ کر کے سو, سنت کے مطابق سو, تو صبح کو اٹھنا, تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. سنت کے مطابق وہی ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں, بستر پر جب آ جائیں تو 3 مرتبہ بستر جھاڑ لیں. ہمارے گھر والے اکثر جھاڑے رکھتے ہیں, پھر بھی سنت کی نیت سے ہم بھی اس پر ایک دو ہاتھ مار لیں, کوئی کپڑا لے لیں, اس کپڑے سے جھاڑ لیں بستر کو. پھر جب بستر پر آ جائیں آپ تو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں, آخر کی 3 سورتیں 3-3 مرتبہ پڑھ لیں. یہ مستقل کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس سے حفاظت ہو جاتی ہے انسان کی. حضرت قاری امیر حسن صاحب کی بات میں نے آپ کو کبھی بتائی ہوگی, وہ فرماتے تھے کچھ نہ صحیح تو قل ہو اللہ ہی پڑھ لو, کم سے کم کتنی دیر لگتی ہے آدمی لیٹتے لیٹتے بھی پڑھ لے گا, سیدھی کروٹ پر سوئیے, جس وقت سوئیں اس وقت سیدھی کروٹ کا خیال کر لیں, اس کے بعد میں جس طرح سے چاہے آپ کر لیں. جیسے کہ نیچے کا کپڑا بیٹھ کر پہننا سنت ہے, یاد رہے گی بات میری, یعنی لنگی آپ پہنے یا پتلون پہنے یا آپ پیجامہ پہنے تو یہ کیسے بیٹھ کر بدلنا, یہ سنت ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بدلا نہیں جاتا, پریشانی ہوتی ہے. سنت کی نیت سے آپ بیٹھنے کی کوشش تو کریں, آپ کوشش کر لیں پھر اس کے بعد میں کھڑے ہو کے آپ چینج کر لیں تو ثواب تو مل جائے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں جب کام بہت زیادہ ہوتے تھے اور آپ کو باقاعدہ آرام کا وقت نہیں ملتا تھا, دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ سنت ہے, قیلولہ ہے, اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی رات بھر نوافل پڑھتا ہے, ایک آدمی قیلولے کی سنت پر عمل کرتا ہے, یہ سنت اس کے مقابلے میں بڑی بھی ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے کہ سنت کا درجہ بہرحال نوافل سے بڑا ہوا ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. مجدد الف ثانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عالم ایک ہزار سال میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی تجدید کا کام لیا, بہت فیض اللہ نے ان کو پہنچایا. تو ایک مرتبہ سرہند شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, دلی سے ایک بڑے بزرگ پہنچے, چشتیہ سلسلے کے تھے وہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط نسبت عطا فرمائی تھی. حضرت مجدد صاحب کی خدمت میں آئے, آنے کے بعد میں کہا حضرت آپ کے جو شیخ خواجہ باقی باللہ تھے ان کے پاس میں جاتا تھا, ان سے فائدہ حاصل کرتا تھا, ان کا فیض حاصل کرتا تھا, وہ میرے پر توجہ ڈالا کرتے تھے. بزرگوں کے ایک چیز ہوتی ہے توجہات ڈالنا, قلب کے خیالات کو سامنے والے کے قربت ڈالا جاتا ہے تو قلب کی جو نورانی کیفیتیں ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں سامنے, اس کو توجہات توجہ بولتے ہیں. تو وہ توجہات ڈالا کرتے تھے, بڑا فائدہ ہوتا تھا. حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی مجھ پر توجہ فرمائیں. حضرت نے فرمایا بھائی تواضع میں, بھائی میں اس قابل کہا ہوں میں آپ پہ توجہ ڈالوں, آپ تو خود صاحب نسبت آدمی ہیں, مضبوط آدمی ہیں. یہ سن کر ان کو ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اور اس کیفیت میں ایسا اثر ہوا کہ آس پاس کی جو زمین تھی اس پر لرزہ آ گیا. آپ کہو گے ایسا بھی ہوتا ہے, ہاں بھائی اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے. اس طرح کی چیزوں کو کرامات کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کرامات کہتے ہیں. اور جو حضرات کرامات کے قائل ہیں وہ مانے, ان کے یہاں چیزیں ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں, بیچ خطبے میں کہتے ہیں یا ساری الجبل الجبل, او ساری پہاڑ کی اوٹ لو, پہاڑ کی اوٹ لو. بعد میں وہ لشکر حضرت ساریہ کا آیا اور اس نے کہا میدان جنگ تھا اور ہم قریب تھا کہ ہار جائیں, اچانک آواز آئی اور ایسا لگتا تھا جیسے عمر ابن خطاب چیخ رہے ہیں, ان کی آواز ہے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو. ہم نے جب پہاڑ کی اوٹ لی اس کی طرف چلے ہم, بس اللہ پاک نے ہم کو فتح عطا فرما دی. تو مدینے والوں نے بتایا کہ اس دن جو حضرت عمر درمیان خطبہ میں کہہ رہے زور زور سے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل, حالانکہ کئی ہزار کلومیٹر دور وہ لشکر لڑائی لڑ رہا تھا. یہ کیا چیزیں کرامات ہیں؟ تو یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے. وہ زمین ہلنے لگی, ان کی نسبت کا اثر تھا, اللہ نے ایسی مضبوط نسبت عطا فرمائی تھی. حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اپنے خادم کو کہا تاخچے سے مسواک اٹھاؤ. مسواک اٹھائی, آپ نے زمین پر رکھ دی تو زمین کا جو لرزنا تھا, جو زلزلہ تھا, وہ تھم گیا, ختم ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا حضرت میری بات سنو غور سے, یہ جتنے تصرفات ہیں, کشف و کرامات ہیں نا, میرے نزدیک یہ جو وضو میں مسواک کرنا سنت ہے, اس کا مقام ان سب سے بدرجہ اولا اور بہت بڑھ کر ہے. ہزاروں درجے بڑا ہو, کیونکہ یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا مقام اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی دوپہر میں اگر آرام کرتا ہے تو اس کا مقام بہت بڑا ہوا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کبھی موقع نہیں ملتا تھا, وقت نہیں مل پاتا تھا اتنا, تو کیا کرتے تھے؟ تلوار پیچھے لگائی اور ذرا سا ٹیک لگا لیا اور تھوڑی دیر آنکھ بند کی اور پھر اٹھ گئے. لو بھائی, سنت ادا ہو گئی, سنت کی نیت سے میں نے کام کیا ہے. تو ہمیں اگر بہت زیادہ موقع نہ ملے دوپہر میں آرام کرنے کا, تھوڑی دیر ایسے ہی کمر پہ صبح کی نماز کے بعد, یعنی تہجد کی نماز کے بعد میں, فجر سے پہلے پہلے نشاط کے لیے تھوڑی دیر آرام کرنا, اس وقت بھی وہ بھی سنت ہے. تو ہم نے دیکھا, بڑا اچھا لگا. منگلور میں ایک دفعہ ہم لوگ جماعت میں گئے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑا معمول ہے تہجد پڑھنے کا. اول وقت میں وہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, شافعی حضرات کے ہاں اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے تو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں وہ حضرات. تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں آ جاتے ہیں شروع ہی سے اور نماز سے 15-20 منٹ پہلے تھوڑی دیر ایسے لیٹتے ہیں. ہمیں دیکھ کر خوشی ہوئی, دیکھو یہ حضرات سنت پر عمل کر رہے ہیں, اس سے نشاط پیدا ہو جاتا ہے. اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے, ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی ہی پر رکھیے. خاتم بالخیر نصیب فرمائیے, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد والہ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.